السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30 اور جہاں واشنگٹن میں دن کے 12 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ آپ کے میزبان بہجت حاضری خدمت ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں ارسلان شریف. آئیے خبروں سے آغاز کرتے ہیں. حسب معمول خبروں سے, اور آج پہلے جنوبی ایشیا.
یوم آزادی کے موقع پر لال قلعہ کی فصیل سے وزیر اعظم مودی کا خطاب, حکومت کی کامیابیوں کا دعویٰ, عوام کی جانب سے پرجوش رد عمل کا فقدان. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم, تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد.
پاکستان,
بھارت کے یوم آزادی کے موقع پر پاکستانی وزیر اعظم کا تہنیتی پیغام. دو طرفہ تعلقات دونوں ملکوں اور خطے میں امن و خوشحالی کے لیے ضروری ہیں. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق, تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور عالمی خبروں میں, ایک سرکاری اخبار کے مطابق چینی حکام نے شمال مشرقی شہر تیانجن میں وسیع پیمانے پر لگنے والی آگ کے نزدیکی علاقوں میں آباد لوگوں کو فوری انخلاء کا حکم دیا ہے. اور لیبیا کے شمال میں بحیرہ روم میں ایک پر ہجوم جہاز سے 320 افراد کو بچا لیا گیا ہے, جبکہ کم سے کم 40 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں. بھارت اپنا 69واں یوم آزادی منا رہا ہے. اس موقع پر وزیراعظم نریندر مودی نے دلی کے تاریخ لال قلعے سے اپنے خطاب میں اپنی حکومت کی کامیابیوں اور ایجنڈے کا تذکرہ کیا ہے. تفصیلات دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں سنیے.
اس وقت بھارت اپنا 69واں یوم آزادی منا رہا ہے. اس موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی نے دوسری بار تاریخی لال قلعہ کی فصیل سے قوم سے خطاب کیا. انہوں نے تقریباً 1.5 گھنٹے کی تقریر میں حکومت کی مبینہ کامیابیوں اور حصولیابیوں کا ذکر کیا. اس کے ساتھ ہی انہوں نے ملک کے 1.25 کروڑ باشندوں کو بار بار ٹیم انڈیا کہا اور کامیابیوں کو اس کے سر باندھنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا کہ اتحاد, سادگی اور بھائی چارہ ہماری طاقت ہے اور اس پر کوئی ضرب نہیں آنے دی جائے گی. وزیر اعظم نے ذات برادری کی سیاست اور فرقہ واریت پر نکتہ چینی کی اور کہا کہ ہمارے معاشرے میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے.
چاہے جاتی واد کا زہر ہو, سمپردا واد کا جنون ہو, کسی بھی روپ میں جگہ نہیں دینی.
سیاسی مشاہدین کے خیال میں انہوں نے یہ بات بہار میں جلد ہی ہونے والے اسمبلی انتخابات کو ذہن میں رکھ کر کہی. وزیر اعظم نے اپنی حکومت کے متعدد اقدامات گناتے ہوئے بدعنوانی کے خلاف لڑائی کا بھی ذکر کیا اور دعویٰ کیا کہ حکومت کے مختلف محکموں سے کرپشن ختم ہو گیا. تاہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی حکومت بننے سے قبل سی بی آئی نے بدعنوانی کے خلاف صرف 800 معاملات درج کیے تھے, اب ایسے معاملات میں خاصا اضافہ ہوا ہے.
دلی میں جو سرکار بٹھائی ہے, اس سرکار پر ایک نئے پیسے کے بھرشٹاچار کا آروپ نہیں ہے. ہماری سرکار بننے کے پہلے ایک ورش میں بھرشٹاچار کے صرف 800 کیس ہوئے تھے. 800 بھائیو بہنوں, ہم نے ستا میں آنے کے بعد, ہم تو نئے ہیں. اب تک 1800 ہم درج کرا چکے ہیں اور افسروں کے خلاف ہم نے کارروائی شروع کی.
نریندر مودی نے بلیک منی کے خلاف اقدامات بھی گنائے اور کہا کہ اب کالا دھن باہر جانا بند ہو گیا. انہوں نے یہ اطلاع دی کہ 6500 کروڑ روپے کی بلیک منی کا انکشاف ہوا ہے. انہوں نے اس عہد کا یادہ کیا کہ 2022 تک بھارت ترقی یافتہ ملک بن جائے گا اور ملک کے 18500 موازات میں 1000 دنوں میں بجلی پہنچ جائے گی. انہوں نے انتخابات کے دوران سابق فوجیوں کے لیے 1 رینک 1 پینشن کا وعدہ کیا تھا, جس کے لیے سابق فوجی 2 ماہ سے جنتر منتر پر مظاہرہ کر رہے ہیں. 14 اگست کی شام کو پولیس نے ان کو زبردستی وہاں سے بھگانے کی کوشش کی, جس پر کافی ہنگامہ ہوا. امید تھی کہ نریندر مودی اس کا اعلان کریں گے, لیکن انہوں نے صرف اتنا کہا کہ مذاکرات چل رہے ہیں, حکومت نے اصولی طور پر اسے مان لیا ہے اور انہیں اس مسئلے کے حل کی امید ہے. سابق فوجیوں نے اپنے شدید رد عمل میں کہا کہ مودی کی تقریر سے ان کے دل ٹوٹ گئے. مودی نے گزشتہ سال کی مانند اس بار زیادہ وعدے نہیں کیے, البتہ ایک نیا نعرہ دیا, اسٹارٹ اپ انڈیا, اسٹینڈ اپ انڈیا. انہوں نے پرجوش تقریر تو کی, لیکن عوام میں کوئی جوش پیدا نہیں ہو سکا. انہوں نے نہ تو خارجہ پالیسی پر کچھ کہا, نہ ہمسایہ ملکوں کے ساتھ باہمی تعلقات پر, اور نہ ہی انسداد دہشت گردی کی لڑائی پر. اس بار لال قلعہ کے میدان میں سامعین کی تعداد بھی کم رہی, بہت سی کرسیاں خالی رہیں. درمیان ہی سے لوگ اٹھ کر جانے لگے اور نہ تو ان کے نام کا نعرہ لگا اور نہ ہی زیادہ تالیاں بجیں. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی۔
ایسے میں جبکہ کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر کشیدگی جاری ہے، پاکستانی وزیراعظم نواز شریف نے بھارت کے یوم آزادی کے موقع پر نیک خواہشات کا پیغام دیا ہے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے بھارت کے یوم آزادی کے موقع پر بھارتی قیادت کے نام مبارکباد کا پیغام بھیجا ہے۔ وزیر اعظم نواز شریف نے اپنے پیغام میں ایک مرتبہ پھر اس موقف کو دہرایا کہ دوستانہ تعلقات نہ صرف دونوں ملکوں کے مفاد میں ہیں بلکہ جنوبی ایشیا میں امن و خوشحالی کے لیے بھی یہ ضروری ہیں۔ پاکستانی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ان کا ملک نیک نیتی سے امید کرتا ہے کہ تمام دو طرفہ امور کو مسلسل اور جامع مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے اور باہمی اعتماد و احترام کے نئے دور کا آغاز کیا جائے۔ واضح رہے کہ 14 اگست کو پاکستان کے یوم آزادی کے موقع پر بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی پاکستان کے لیے نیک خواہشات کا پیغام بھیجا تھا۔ ادھر کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر پاکستان اور بھارت کی سرحدی افواج کے درمیان جمعے کو ایک بار پھر فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس میں پاکستانی عہدیداروں کے مطابق ایک خاتون ہلاک جبکہ اس کی 2 بیٹیاں زخمی ہو گئیں۔ پاکستانی وزارت خارجہ نے راولا کوٹ میں فائرنگ کے اس واقعے پر اسلام آباد میں تعینات بھارتی ڈپٹی ہائی کمشنر کو طلب کر کے احتجاج ریکارڈ کروایا۔ دونوں ملکوں کے درمیان 2003 میں سرحد پر فائر بندی کا ایک معاہدہ طے پایا تھا، لیکن اس کے باوجود دونوں جانب سے فائرنگ کے واقعات رونما ہوتے رہے ہیں۔ تاہم حالیہ مہینوں میں ایسے واقعات میں شدت آئی ہے اور دونوں ہی ملک ایک دوسرے پر فائر بندی معاہدے کی خلاف ورزی میں پہل کا الزام لگاتے ہیں۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ رواں ماہ کی 23 تاریخ کو پاکستانی وزیر اعظم کے مشیر برائے امور خارجہ اور قومی سلامتی سرتاج عزیز اپنے ہم منصب سے ملاقات کے لیے بھارت جائیں گے۔ گزشتہ ماہ پاکستان اور بھارت کے وزراء اعظم کے درمیان روس کے شہر اوفا میں ملاقات میں اس بات پر اتفاق کیا گیا تھا کہ سرحد پر کشیدگی اور دہشت گردی سے جڑے معاملات پر بات چیت کے لیے دونوں ملکوں کے مشیر برائے قومی سلامتی ملاقات کریں گے۔ رواں ہفتے ہی پاکستان کی طرف سے تصدیق کی گئی کہ سرتاج عزیز بھارت جائیں گے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
افغان طالبان کے نئے لیڈر نے القاعدہ کے لیڈر ایمن الزواہری کی جانب سے ان کی وفاداری کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے، جس سے ایسے میں ان کی حیثیت کو بڑھاوا مل سکتا ہے، جبکہ افغان طالبان کے درمیان قیادت کا ایک تلخ تنازعہ اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ اسلام آباد سے ایک بار پھر محمد اشتیاق۔
افغان طالبان کے نئے سربراہ ملا اختر منصور نے شدت پسند تنظیم القاعدہ کے رہنما ایمن الزواہری کی طرف سے طالبان کی نئی قیادت سے وفاداری کو خوشائن قرار دیا ہے۔ ملا عمر کے انتقال کے بعد افغان طالبان کی قیادت سنبھالنے والے ملا اختر منصور کو طالبان تحریک کے کئی رہنماؤں کی طرف سے مخالفت کا سامنا ہے۔ اس تناظر میں القاعدہ کی طرف سے ملا اختر منصور سے وفاداری کے اعلان کو اہم تصور کیا جا رہا ہے۔ افغان طالبان اور شدت پسند تنظیم داعش کے حامی جنگجوؤں کے درمیان افغانستان میں بھی لڑائی جاری ہے، جبکہ داعش اور القاعدہ بھی ایک دوسرے کے حریف ہیں۔ داعش اگرچہ شام اور عراق میں سرگرم ہے، لیکن حال ہی میں افغانستان میں طالبان کے کئی جنگجوؤں نے اس میں شمولیت اختیار کی۔ اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے بھی افغان طالبان اور القاعدہ کے اتحاد کو اہمیت دی جا رہی ہے۔ واضح رہے کہ رواں ہفتے ہی انٹرنیٹ پر جاری ہونے والے ایک آڈیو پیغام میں شدت پسند تنظیم القاعدہ کے سربراہ ایمن الزواہری نے کہا تھا کہ وہ اور ان کے ساتھی ملا اختر منصور کے ساتھ وفادار رہنے کا عزم کرتے ہیں۔ ایمن الزواہری کا آڈیو پیغام میں کہنا تھا کہ وہ القاعدہ کے سربراہ کی حیثیت سے طالبان کے نئے سربراہ کی اسی طرح بیعت کرتے ہیں جیسا کہ ان کے پیشرو اسامہ بن لادن نے ملا عمر کی بیعت کی تھی۔ ایمن الزواہری کے بیان کے کچھ ہی گھنٹوں بعد داعش کے حامیوں اور کچھ دیگر افراد نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اس پر تبصرہ شروع کر دیا تھا، جن سے کئی سازشی کہانیوں نے بھی جنم لیا اور یہ الزام بھی لگایا گیا کہ ایسا شاید پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے اشارے پر کیا گیا۔ واضح رہے کہ پاکستان نے گزشتہ سال کے دوران القاعدہ سمیت دیگر شدت پسند تنظیموں کے خلاف اپنی سرزمین پر بھرپور کارروائی کی ہے، جسے بین الاقوامی برادری نے بھی سراہا تھا، جبکہ امریکہ کی طرف سے افغانستان میں امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو بھی سراہا گیا ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اطلاعات کے مطابق پاکستان کے وزیر برائے ماحولیات مشاہد اللہ نے اپنے متنازع بیان پر اپنا استعفیٰ وزیر اعظم کو بھجوا دیا ہے۔ بی بی سی کو دیے گئے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا کہ آئی ایس آئی کے سابق ڈائریکٹر جنرل تحریک انصاف کے دھرنے کے دوران پی ایم ایل این حکومت کو غیر مستحکم کرنا چاہتے تھے۔ وزیر اعظم ہاؤس سے فوری طور پر اس بیان سے لاتعلقی کا اظہار کیا گیا۔ تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں۔
متحدہ قومی موومنٹ کے قانون سازوں کے استعفوں کا معاملہ ابھی کسی حتمی رخ پر نہیں پہنچا تھا کہ ایک حکومتی وزیر کا بیان منظر عام پر آنے سے پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں ایک بار پھر تلاطم دیکھا جا رہا ہے۔ وزیراعظم نواز شریف نے ایک متنازع بیان دینے پر وفاقی وزیر برائے ماحولیاتی تبدیلی مشاہد اللہ خان سے وضاحت طلب کی ہے، جبکہ ہفتے کو سامنے آنے والی اطلاعات کے مطابق وزیر موصوف نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ مشاہد اللہ خان اس وقت اپنی سرکاری مصروفیت کے سلسلے میں مالدیپ کے دورے پر ہیں اور ان سے رابطہ کرنے کی کوششیں کامیاب نہیں ہو سکیں۔ جمعے کو مشاہد اللہ خان نے برطانوی نشریاتی ادارے سے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ گزشتہ سال اگست میں پارلیمان کے سامنے تحریک انصاف اور عوامی تحریک کے دھرنوں کے وقت انٹیلیجنس ادارے ISI کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ظہیر الاسلام کی ایک آڈیو ٹیپ ریکارڈ کی گئی تھی۔ ان کے بقول یہ ٹیپ سویلین انٹیلیجنس ادارے IB نے ریکارڈ کی تھی، جو وزیر اعظم نواز شریف نے فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف کو بھی سنوائی۔ تاہم مشاہد اللہ کا کہنا تھا کہ وہ اس ملاقات میں نہ تو موجود تھے اور نہ ہی انہوں نے خود وہ آڈیو سنی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس وقت اس آڈیو ریکارڈنگ کے حوالے سے جو باتیں گردش کر رہی تھیں، ان کے مطابق ISI کے اس وقت کے سربراہ صورتحال کا فائدہ اٹھا کر مبینہ طور پر اقتدار پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ وفاقی وزیر کے اس بیان کے فوراً بعد ہی وزیراعظم نواز شریف کے دفتر سے ایک بیان جاری کیا گیا، جس میں کہا گیا کہ وزیراعظم کو ایسی کسی ٹیپ کا علم نہیں اور نہ ہی انہیں ایسی کوئی چیز سنوائی گئی۔ جمعے کی شب ہی فوج کے ترجمان میجر جنرل عاصم سلیم باجوہ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں میڈیا پر ریکارڈنگ سے متعلق خبروں کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسی افواہیں غیر ذمہ دارانہ فیل ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے بھی مقامی ذرائع ابلاغ سے گفتگو میں سینیٹر مشاہد اللہ کے بیان کو مسترد کیا تھا۔ بعد ازاں مشاہد اللہ بھی مختلف ٹی وی چینلز پر یہ کہتے نظر آئے کہ ان کے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا۔ ادھر پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے بھی مشاہد اللہ سے منسوب بیان پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ معاملے کی شفاف تحقیقات کے لیے اقدام کرے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
چین کے ساحلی شہر تنجیان میں بڑے پیمانے پر ہونے والے دھماکوں میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 104 تک پہنچ گئی ہے، جن میں آگ بجھانے والے عملے کے 21 افراد بھی شامل ہیں۔ یہ خبر سرکاری ذرائع کے حوالے سے دی گئی۔ چینی حکام نے وسیع پیمانے پر لگی آگ کے قریبی مقام سے فوری طور پر لازمی انخلاء کا حکم دیا ہے۔ شہر کے شمال مشرق میں اس آگ کی وجہ سے ایک صنعتی علاقہ تباہ ہو گیا۔ بیجنگ نیوز نے ہفتے کے روز اطلاع دی کہ لوگوں کو آگ لگنے والے گودام سے 3 کلومیٹر کے فاصلے سے انخلاء کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ فوج کے جوہری اور کیمیکل مواد سے متعلق 200 ماہرین علاقے میں زہریلے مادے تلاش کر رہے ہیں۔ مزید تفصیلات کے ساتھ مدثرہ منظر۔
سن تینجن کے رہائشی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں کچھ خریداری کر کے آ رہا تھا اور جب میں نمبر 9 اسٹریٹ پر پہنچا تو مجھے کار سے باہر آنا پڑا کیونکہ انہوں نے سڑک بند کر رکھی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ ابھی وہاں خطرہ ہے۔ سرکاری اخبار دی بیجنگ نیوز نے ہفتے کے روز کہا کہ جس ویئر ہاؤس میں دھماکے ہوئے اس کے ارد گرد 3 کلومیٹر کے علاقے سے لوگوں کو زبردستی نکالا جا رہا ہے کیونکہ کیمیائی آلودگی کا خطرہ ہے۔ 200 افراد پر مشتمل ایٹمی اور بایو کیمیکل ماہرین کی ایک ٹیم علاقے میں خطرناک کیمیائی مواد کی تلاش کرتی رہی ہے۔ بدھ کی رات دھماکے کے بعد سے آگ کے شعلے بھی مسلا رہے ہیں۔ لو ایک امدادی رضاکار ہیں۔ ابھی پولیس افسر آئے اور کہا کہ سڑک پر موجود سب لوگوں کو وہاں جانا ہوگا کیونکہ وہاں وہ آگ بجھانے کی حتمی کوشش کر رہے ہیں۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی سنوا نے کہا ہے کہ کیمیائی ہتھیاروں کے انسداد کے فوجیوں نے ہفتے کے روز دھماکوں سے 3 روز بعد اصل حادثے کے مقام سے 50 میٹر دور ایک 50 سالہ شخص کی جان بچائی ہے۔ جمعے کے روز ایک فائر فائٹر کو ملبے سے نکالا گیا تھا۔ ہفتے کے روز عہدیداروں نے بتایا کہ دھماکے میں مرنے والوں کی تعداد 85 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ ہلاک اور لاپتہ ہونے والوں میں 2 درجن آگ بجھانے والے عملے کے ارکان ہیں۔ بدھ کی رات چین کے چوتھے بڑے شہر کے زیادہ تر صنعتی علاقے میں خطرناک مواد ذخیرہ کرنے کی ایک تنصیب میں دھماکوں کے بعد سینکڑوں افراد ہسپتالوں میں داخل ہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
لیبیا کے شمال میں بحیرہ روم میں ایک پرہجوم جہاز سے 320 افراد کو بچا لیا گیا جبکہ کم سے کم 40 ہلاک ہو گئے. خیال ہے کہ یہ اموات ایگزاسٹ فیومز یا آلودہ دھوئیں کی وجہ سے ہوئیں. اطالوی بحریہ نے یہ خبر دی ہے. مرنے والوں کی تعداد حتمی طور پر نہیں بتائی گئی. یورپ مشرق وسطی اور شمالی افریقہ میں غربت اور مسلح تنازعات سے بچنے کے لیے نقل مکانی کرنے والوں کی آماجگاہ بن گیا ہے. نقل مکانی کی بین الاقوامی تنظیم یا IOM نے جمعے کے روز بتایا کہ یورپ میں پناہ کی تلاش میں آنے والے نقل مکانی کرنے والے افراد کی تعداد 30 جولائی 2015 تک 230,000 ہو چکی تھی اور توقع ہے کہ اگست کے آخر تک 2.5 لاکھ تک پہنچ جائے گی. سن 2014 میں یہ تعداد 2,19,000 تھی. شام کے ایک باغی گروپ نے ہفتے کے روز کہا ہے کہ شام کی فوج اور اس کے لبنانی حلیف حزب اللہ کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے طے کی جانے والی فائر بندی ختم ہو گئی ہے اور اہم شمالی قصبے زبادانی اور دو قریبی دیہاتوں میں لڑائی دوبارہ شروع ہو گئی. لبنان کی سرحد کے قریب واقع باغیوں کے زیر کنٹرول زبادانی میں 72 گھنٹے تک جاری رہنے والی فائر بندی اس ہفتے کے آغاز میں طے پائی تھی اور اسے اتوار تک برقرار رکھنا ضروری تھا، لیکن مذاکرات میں شامل مرکزی باغی گروپ احرار الشام نے کہا کہ انہوں نے ترکی اور ایران کی سالس میں ہونے والی بات چیت ناکام ہونے کے بعد فوجی کاروائیاں دوبارہ شروع کر دیں. ایران کی پشت پناہی والے حزب اللہ یا پھر شام کی فوج کی طرف سے فوری طور پر کوئی بیان سامنے نہیں آیا. لبنان کے حکام نے بتایا ہے کہ انہوں نے ایک ممتاز سنی اسلام پرست عالم کو گرفتار کر لیا ہے جو ملک کی فوج پر حملوں کے ایک سلسلے سے تعلق رکھنے کی بنا پر مطلوب تھے. عہدیداروں نے بتایا کہ شیخ احمد الاسیر کو ہفتے کے روز بیروت ہوائی اڈے پر حراست میں لیا گیا. عہدیداروں کے مطابق وہ ایک جعلی پاسپورٹ استعمال کر رہے تھے اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اپنے حلیوں کو بدلنے کے لیے انہوں نے سرجری بھی کرائی. یہ مذہبی لیڈر 2013 سے مفرور ہیں، جس سے پہلے لبنان کی فوج نے ساحلی شہر سیڈان میں ان کی رہائش گاہ پر چھاپہ مارا. اس واقعے میں کم سے کم 18 لبنانی فوجی ہلاک ہو گئے. الاسیر لبنان میں سنی اور شیعہ مسلمانوں کے درمیان فرقہ وارانہ کشیدگی کو ہوا دیتے آئے ہیں اور حزب اللہ کے شدید مخالف ہیں. وہ لبنان کی حکومت کو شیعہ مسلح گروپ کے ساتھ مل کر کام کرنے کا الزام دیتے ہیں جو شام کی خانہ جنگی میں صدر بشار الاسد کی طرف سے لڑا ہے. لبنان کی حکومت نے الاسیر کو ایک غیر قانونی مسلح گروپ کی تشکیل کا الزام دیا ہے، جبکہ حالیہ متعدد خوشبو بم دھماکوں کے لیے بھی ان کے پیروکاروں کو موڑ دے الزام ٹھہرایا ہے. انسانی حقوق کے لیے اقوام متحدہ کے ماہرین ایران پر زور دے رہے ہیں کہ وہ روزنامہ واشنگٹن پوسٹ کے رپورٹر کو فوری طور پر رہا کر دے جنہیں ایک سال سے زائد عرصے سے مختلف الزامات کی بنا پر قید میں رکھا گیا ہے. ان الزامات میں جاسوسی کا الزام بھی شامل ہے. تہران کی ایک عدالت کے باہر جیسن رضائین کی والدہ نے بھی انصاف کے لیے زور دیا. جیسن رضائین کے مقدمے میں اگلے ہفتے تک فیصلہ ہو سکتا ہے. اگر ان پر قصور ثابت ہوتا ہے تو انہیں 10 سے 20 سال تک قید کی سزا سنائی جا سکتی ہے. رضائین کو تہران میں ان کی اہلیہ یگانے سالے اور دو فوٹو جرنلسٹ کے ساتھ گرفتار کر لیا گیا تھا، جنہیں بعد کو رہا کر دیا گیا. جاپان کے وزیر اعظم شنزو آبے نے متنازع جنگی یادگار کے لیے ایک بار پھر اپنی عقیدت کا اظہار کیا ہے، جس پر ممکنہ طور پر چین اور کوریائی ملکوں کے اکثر لوگ ناراض ہو سکتے ہیں جو پہلے ہی جاپان کی طرف سے جنگ کے زمانے میں کیے جانے والے ظلم و ستم پر معافی نہ مانگنے کی وجہ سے غصے میں ہیں. مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق وزیر اعظم نے یسکنی یادگار کے لیے ہفتے کو نقد رقم بھی بھجوائی. ہفتے کو دوسری جنگ عظیم میں اتحادی افواج کے ہاتھوں جاپان کی شکست کے 70 سال پورے ہو رہے ہیں. وزیر اعظم شنزو آبے نے بھی جمعے کو اپنے خطاب میں ماضی میں جاپان کی جارحیت کے باعث ہونے والے ناقابل شمار نقصان اور تکالیف پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان کے پیشروں کی طرف سے مانگی جانے والی معافی کافی ہے، لیکن ان کا کہنا تھا کہ جاپان کی مستقبل کی نسلوں کا اس جنگ سے کچھ لینا دینا نہیں اور انہیں معذرت پر مجبور نہیں کرنا چاہیے. لیکن ان کا کہنا تھا ادھر جنوبی کوریا کی صدر پارک گیون ہے کا کہنا ہے کہ جاپانی وزیر اعظم کی طرف سے یہ بیان کہ ماضی کے وزراء اعظم کی معافی پر وہ بھی قائم ہے ایک مثبت اشارہ ہے. چین کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم آبے کو متاثرہ ملکوں اور لوگوں سے پرخلوص معافی مانگنا چاہیے تھی، جبکہ شمالی کوریا نے جاپانی وزیر اعظم کے بیان کو بین الاقوامی برادری کو دھوکہ دینے کے مترادف قرار دیا. جاپان کے قریبی اتحادی امریکہ نے آبے کے ان تاثرات کا خیر مقدم کیا ہے، جس میں انہوں نے ماضی میں جاپان کی جارحیت سے ہونے والی تکلیف دے صورتحال پر شدید افسوس کا اظہار کیا ہے. یونان کو 93 ارب ڈالر کے امدادی پروگرام کی پہلی قسط ملنے والی ہے، جس سے ملک کو اقتصادی طور پر متحرک اور فعال رکھنے میں مدد مل جائے گی. برسلز میں یورو زون کے وزراء کے اجلاس میں جمعے کے روز 29 ارب ڈالر کے امدادی پروگرام کی منظوری دی گئی تھی، جس سے چند گھنٹے قبل یونانی قانون سازوں نے اس سمجھوتے کی منظوری دی. یونان کو یورپی سینٹرل بینک سے لیے گئے 3.5 ارب ڈالر کی ادائیگی کرنا ہے، جسے 20 اگست تک کرنا ضروری ہے. امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری کہتے ہیں کہ امریکہ کیوبا کی ایک نئی کمیٹی آئندہ ماہ دو طرفہ تعلقات کے مکمل طور پر معمول پر لانے کے لیے بات چیت کا آغاز کرے گی۔ کیری کا یہ بیان جمعے کے روز ہونے والی تاریخی تقریب کی حمایت کرتا ہے جس میں ہوانا میں امریکی سفارت خانے پر 54 سال سے زائد عرصے کے بعد امریکی پرچم لہرایا گیا۔ ہوانا میں اپنے ہم منصب کیوبا کے وزیر خارجہ برونو روڈریگس کے ساتھ ایک مشترکہ کانفرنس کے دوران دونوں کا رد عمل اس بات کی شہادت تھا کہ دونوں فریقوں کو تعلقات کو مکمل طور پر معمول پر آنے سے قبل کافی کام کرنا ہوگا اور ممکنہ طور پر امریکہ کی طرف سے کیوبا کے ساتھ تجارت پر پابندی کو ختم کرنا پڑے گا جسے 50 سال پہلے لاگو کر دیا گیا تھا۔ امریکہ کی ایک وفاقی عدالت نے ایریزونا کے ایک شیرف کی طرف سے کیے گئے مقدمے کو مسترد کر دیا ہے جس میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ نقل مکانی یعنی امیگریشن سے متعلق سر باراک اوباما کے انتظامی احکامات غیر آئینی ہیں۔ ڈی سی سرکٹ آف دا یو ایس کورٹ آف اپیلز نے ایک اور عدالت کے اس فیصلے کو برقرار رکھا کہ میریکوپا کاؤنٹی کے شیرف جو آرپائیو کے پاس صدر کے اقدامات کو چیلنج کرنے کی کوئی بنیاد نہیں۔ وائٹ ہاؤس کے ڈیپٹی پریس سیکرٹری ایرک شولز نے جمعے کے روز کہا کہ ہم عدالت کے فیصلے سے خوش ہیں۔ نے کہا کہ عدالت نے بخوبی تسلیم کیا ہے کہ آئین وفاقی عدالتوں کو ایسے مقدمے سننے کی اجازت نہیں دیتا جو بے بنیاد کے آسارائیوں پر مبنی ہوں۔ شولز نے کہا کہ وائٹ ہاؤس قانونی چیلنجوں کو حل کرنے کے لیے کام کرتا رہے گا تاکہ انتظامیہ صدر کی امیگریشن پالیسیوں کو لاگو کرنے کے لیے پیش رفت کر سکے۔ امریکہ کے صدر باراک اوباما نے کہا ہے کہ میزوری کے شہر فرگوسن میں مائیکل براؤن کی المناک موت کے بعد امریکہ پہلے سے کہیں زیادہ بہتر طور پر صورتحال کا جائزہ لینے کے اہل ہو گیا ہے۔ متعدد کمیونٹیز میں رنگ و نسل کی بنیاد پر یہ جنجلاہٹ اور احساس کے قانون قوانین کو عدم مساوات کے تحت لاگو کیا جا سکتا ہے۔ صدر اوباما نے اپنے ہفتہ وار خطاب میں کہا کہ امتیازی سلوک کے مسائل کا مناسب طور پر سامنا کرنے کے لیے انہوں نے کمیونٹی پولیسنگ کے لیے ایک ٹاسک فورس تشکیل کر دی ہے جس میں پولیس افسر، ایکٹیوسٹ اور تعلیمی ماہر شامل ہیں جو کامن سینس پر مبنی ایسے اقدامات کا پتہ چلائیں گے جو کمیونٹیز اور پولیس کے درمیان اعتماد کو فروغ دے سکے۔ صدر اوباما نے کہا کہ مقامی لیڈر ملک بھر میں ٹاسک فورس کی سفارشات کو ایسے انداز میں لاگو کرانے کے لیے کام کر رہے ہیں جو ان کی کمیونٹیز کے لیے مؤثر ثابت ہوں۔ صدر نے کہا کہ امریکہ نے پیش رفت کی ہے اور گزشتہ برس اٹھائے گئے امور نئے نہیں، صرف پولیس انہیں حل نہیں کر سکتی۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کو دیانتداری سے نسل، غربت اور طبقے سے متعلق امور کو حل کرنے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ شمالی کوریا جنوبی کوریا کی طرف سے دونوں ملکوں کی سرحد کے نزدیک لاؤڈ سپیکر سے پروپیگنڈا نشریات کے دوبارہ آغاز پر فوجی کارروائی کی دھمکی دے رہا ہے۔ سول نے گزشتہ ہفتے جنوبی کوریا کی جانب سے ایک بارودی سرنگ پھٹنے کے بعد ایک عشرے سے زائد عرصے کے بعد پہلی مرتبہ ان نشریات کا آغاز کیا۔ پیانگ یانگ نے سول کے ان الزامات کو مسترد کر دیا کہ اس نے بارودی سرنگیں نصب کی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ نشریات جنگ کا اعلامیہ ہے۔ جنوبی کوریا کے صدر پارک گیون ہے نے ہفتے کے روز اس عزم کا اظہار کیا کہ پیانگ یانگ کی طرف سے کسی بھی اشتعال انگیزی کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ اور ایکواڈور کے دارالحکومت کے قریب رہنے والے لوگ آتش فشاں کوٹوپیکسی کا بغور جائزہ لے رہے ہیں۔ آتش فشاں سے نکلنے والی راک ایک وسیع رقبے پر پھیل گئی ہے جس کی وجہ سے حکام نے ایک قریبی پارک تک جانے کی ممانعت کر دی ہے۔ اور جنوبی جاپان میں ایک آتش فشانی جزیرے سے انخلا کا عمل جاری ہے جس سے پہلے عہدیداروں نے انتباہ کیا تھا کہ آتش فشاں کا پھٹنا ناگزیر ہے۔ کیوشو جزائر سے افراد کو پناہ گاہوں میں منتقل کیا جا رہا ہے کیونکہ جاپان کے موسمی ادارے نے کہا کہ ملک کے فعال ترین آتش فشانوں میں سے ایک ساکورا جیما آتش فشاں سے ایسے آثار نظر آتے ہیں کہ وہ لاوا اگلنا شروع کرے گا۔ موسمی ادارے نے اسے خطرے کی انتہائی سطح پر رکھا اور لوگوں کو انخلا کی تیاری کے لیے زور دیا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ اور آئیے خبروں کے بعد کچھ اور رپورٹیں سنوائیں۔ ایک نئی کتاب میں انگولا کی افریقی قوم کو ایک وحشیانہ خانہ جنگی کے بعد اپنی تیز رفتار ترقی کی بنا پر ایک اقتصادی معجزہ قرار دیا ہے، لیکن انگولا پر طویل عرصے سے برسر اقتدار حکومت کے ناقدین کہتے ہیں کہ انگولا کے دارالحکومت میں فلک بوس عمارتوں اور نئے مہنگے مکانات کی بھاری قیمت چکانا پڑی ہے۔ تفصیلات کے ساتھ نیلوفر مغل۔
گزشتہ عشرے میں انگولا نے خود کو ایک افلاس زدہ، جنگ زدہ قوم سے ایک اقتصادی مرکز میں تبدیل کر لیا ہے۔ اس کا دارالحکومت لوانڈا اس کی ایک روشن مثال ہے۔ یہ ساحلی شہر دنیا کے مہنگی ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ ملک کے تیل کی دولت لیمبرگینیز جیسی مہنگی گاڑیاں اور بیش قیمت کشتیاں اپنے ساحل پر لے آئی ہیں۔ یونیورسٹی آف آکسفورڈ کے لیکچرر ریکارڈو سوئرز دی اولیویرا نے اس تبدیلی پر ایک کتاب لکھی
ہے۔
انگولا کو ایک ایسی خانہ جنگی کا سامنا رہا ہے جو 41 سال تک جاری رہی اور جس میں لگ بھگ 10 لاکھ افراد ہلاک ہوئے۔ اس خانہ جنگی کے اختتام پر ظاہر ہے انگولا خستہ حالی میں مبتلا رہا۔ لیکن آنے والے عشرے میں جو کچھ ہوا وہ انتہائی غیر معمولی تھا۔ انگولا کی معیشت میں 10 گنا اضافہ ہو گیا۔ یہ 21ویں صدی کے اوائل میں دنیا بھر میں اقتصادی افزائش کا سب سے بڑا واقعہ ہے، لیکن انگولا کے سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ اس ترقی سے ہر ایک کو فائدہ نہیں ہوا ہے۔ انگولا دنیا کا ایک سب سے زیادہ غیر مساوی معاشرہ ہے۔ ایلیاس اساک جنوبی افریقہ کے لیے انگولا کے پروگرام اوپن سوسائٹی انیشیٹو کے سربراہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ترقی کی برقرار رفتاری نے بہت سے لوگوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔
It was necessary, but the problem is the way it was done. It came at the cost of a lot of people.
یہ ترقی ضروری تھی، لیکن مسئلہ وہ طریقہ ہے جو اسے حاصل کرنے کے لیے اختیار کیا گیا۔ یہ ترقی بہت سے لوگوں کے نقصان کی قیمت پر ہوئی، جنہیں مکمل طور پر نظر انداز اور اس عمل سے خارج کر دیا گیا۔ سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ ان نقصانات میں انسانی حقوق اور آزادی اظہار کو پہنچنے والے نقصانات شامل رہے ہیں۔ انسانی حقوق کے ادارے ہیومن رائٹس واچ نے پولیس پر حکومت مخالف مظاہرے روکنے کے لیے طاقت کے بے جا استعمال اور عارضی گرفتاریاں کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ اور صحافی رافیل مارکوس دی موریاس جیسے اس کتاب کی بنا پر جو اس نے ہیرو کی کانوں کے استحصال پر لکھی تھی، حال ہی میں شہرت کو نقصان پہنچانے کے الزام میں سزا سنائی گئی۔ یہ سوال کرتا ہے کہ آیا انگولا نے واقعی سرے سے کوئی ترقی کی بھی ہے؟
What development? That's the question we have to ask. When you build high rises in Africa,
کون سی ترقی؟ یہ وہ سوال ہے جو ہمیں پوچھنا ہوگا۔ جب آپ افریقہ میں کوئی فلک شگاف عمارتیں بناتے ہیں، خصوصاً انگولا جیسے ملکوں میں جہاں بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ فلک شگاف عمارتیں ترقی کی علامت ہیں، لیکن یہ درست نہیں ہے۔ وہاں بچوں کی اموات کی شرح دنیا بھر میں سب سے زیادہ ہے، جو افغانستان سے بھی بدتر ہے۔ وہ کیا ترقی ہوئی جس میں ہم بچوں کی جانیں بچانے کے لیے بنیادی ضرورت کی اشیاء تک فراہم نہ کر سکیں؟ وہ کہتے ہیں کہ انگولا کے بہت سے عام لوگ خود کو گٹر میں سے فلک بوس عمارتوں کو غصے سے گھورتے ہوئے اور یہی سوال پوچھتے ہوئے پاتے ہیں۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر۔ کہتے ہیں عمر ایک ایسی چیز ہے جو جتنی بڑھتی ہے اتنی ہی گھٹتی بھی ہے۔ ایک بین الاقوامی ٹیم کا کہنا ہے کہ اس کی ضرور کوئی نہ کوئی وجہ ہے کہ بعض لوگ اپنی عمر سے کم نظر آتے ہیں۔ امریکہ، برطانیہ، اسرائیل اور نیوزی لینڈ سے تعلق رکھنے والے محققین نے مشاہدہ کیا ہے کہ بعض ایسے لوگ جو دراصل 38 برس کے تھے، بظاہر 20 برس کے نظر آتے تھے۔ ڈین بیلس کی ڈیوک سینٹر فار ایجنگ میں بڑھاپے کے امراض کے مرکز میں ایک پروفیسر ہیں۔ بیلس کی کہتے ہیں کہ یہ انکشاف کہ لوگ نسبتاً جمع عمری کے آغاز میں جسمانی طور پر تیزی سے یا سست روی سے انحطاط کا شکار ہوتے ہیں، عام خیال سے مطابقت نہیں رکھتا۔
This is time of life, peak health. You're not going to see any change. So we did see change and that was surprising.
یہ عمر کا سب سے بھرپور زمانہ ہوتا ہے، صحت بہت اچھی ہوتی ہے، آپ میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی۔ چنانچہ یہ جان کر کہ ہم میں تبدیلی آتی ہے بہت حیرت ہوئی۔ اب حیرت کی دوسری بات یہ تھی کہ اس عمر کے لوگوں میں تبدیلی آخر آئی کس حد تک۔ چنانچہ لوگ یا تو بہت آہستگی سے یا بہت جلد بوڑھے نظر آتے ہیں۔ ڈوینڈن نیوزی لینڈ میں بڑھاپے پر ہونے والی ایک تحقیق ہے، محققین نے اس کا جائزہ لیا۔ 26 سال کے 1000 لوگوں میں ان کی خون کی شریانوں، گردوں، جگر، نظام انہضام اور قوت مدافعت سمیت 18 مختلف نظاموں کا جائزہ لیا گیا۔ ان کے جسمانی نظام کا ایک جائزہ اس وقت لیا گیا جب وہ 32 اور پھر 38 برس کی عمر کو پہنچے۔ ان تمام لوگوں پر کیے جانے والے مطالعے کے اعداد و شمار جمع کیے گئے تاکہ ان میں بڑھتی ہوئی عمر کے اثرات کا پتہ چلایا جا سکے۔ بیلس کی کہتے ہیں بعد میں ان لوگوں پر وہ ٹیسٹ کیے گئے جو عام طور پر معمر لوگوں کے لیے مخصوص ہوتے ہیں۔
So we tested their balance. We tested their strength, we tested their motor coordination. We interviewed them.
چنانچہ ہم نے ان کے توازن کا جائزہ لیا، ان کی طاقت کا اندازہ لگایا، ان کی نقل و حرکت کا جائزہ لیا، ان سے سیڑھیاں چڑھنے، سودا سلف اٹھانے، 1 میل تک پیدل چلنے کے بارے میں بات کی، اور جو نتائج ہمیں ملے وہ یہ کہ جو لوگ تیزی سے بوڑھے ہوئے وہ جسمانی مسائل کا بھی شکار ہوئے، جیسے کہ وہ کمزور تھے، ان میں توازن نہیں تھا، وہ جسمانی کمزوری کا بھی شکار تھے، حالانکہ ان کی عمر ابھی صرف 38 برس تھی اور وہ بیمار بھی نہیں تھے۔ بیلس کی کہتے ہیں کہ محققین نے اپنے مطالعے کے نتائج کالج کے طلبا کے سامنے رکھے اور انہیں اس تجربے میں شامل افراد کی تصویریں دی تاکہ وہ بتائیں کہ کون کم عمر اور کس کی عمر زیادہ نظر آتی ہے۔ یہ تمام مطالعہ ایک جریدے پروسیڈنگز آف دا نیشنل اکیڈمی آف سائنسز میں شائع ہوا۔ سائنسدانوں کو امید ہے کہ اس کے نتائج سے بڑھاپے کے امراض کا نوجوانی میں پتہ چلانے اور ان کا تدارک کرنے میں مدد ملے گی۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ ملک کے تمام مسائل کا حل
پاکستان میں اس وقت شام کے 9:30، بھارت میں 10 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 12:30 بجے ہیں۔ خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر ہے۔ بھارت اپنا 69واں یوم آزادی منا رہا ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی نے دلی کے تاریخی قلعے سے اپنے خطاب میں اپنی حکومت کی کامیابیوں اور ایجنڈے کا ذکر کیا ہے۔ ایسے میں جبکہ کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر کشیدگی جاری ہے، پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف نے بھارت کے یوم آزادی کے موقع پر نیک خواہشات کا پیغام دیا ہے۔ افغان طالبان کے نئے لیڈر نے القاعدہ کے لیڈر ایمن الزواہری کی جانب سے ان کی وفاداری کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے، جس سے ایسے میں ان کی حیثیت کو بڑھاوا مل سکتا ہے، جبکہ افغان طالبان کے درمیان قیادت کا ایک تلخ تنازع اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ اطلاعات کے مطابق پاکستان کے وزیر برائے ماحولیات مشاہد اللہ نے اپنے متنازع بیان پر استعفی وزیر اعظم کو بھجوا دیا ہے۔ بی بی سی کو اپنے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا کہ آئی ایس آئی کے سابق ڈائریکٹر جنرل نے تحریک انصاف کے دھرنے کے دوران پی ایم ایل این کی حکومت کو غیر مستحکم کرنا چاہتے تھے۔ وزیر اعظم ہاؤس سے فوری طور پر ان سے اس بیان سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا گیا۔ اور پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے ملک میں دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے پارلیمنٹ، سپریم کورٹ اور فوجی عدالتوں کے رول کو سراہا ہے۔ اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ ان مسائل سے نمٹنے کے لیے تمام سرکاری اداروں کے درمیان تعاون ضروری ہے۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ ملک کے تمام مسائل کا حل جمہوری اقدار کو بلند کرتے ہوئے تمام اداروں کے باہمی تعاون سے ممکن ہے۔ ایک سرکاری بیان میں وزیر اعظم نے فوجی عدالتوں کی طرف سے دہشت گردوں کو سنائی جانے والی سزاؤں کو سراہتے ہوئے کہا کہ اس سے یہ احساس ہو رہا ہے کہ مجرمانہ اور منافقانہ کارروائیوں کا ان کے بقول پاکستان سے ان قریب مکمل خاتمہ ہو جائے گا۔ رواں ہفتے ہی فوج کے سربراہ نے 7 دہشت گردوں کی سزائے موت اور 1 کی عمر قید کی توثیق کی تھی۔ یہ مجرمان پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر ہلاکت خیز حملوں کے علاوہ ملک میں تشدد پر مبنی مختلف واقعات میں ملوث تھے۔ فوجی عدالتوں کا قیام رواں سال کے اوائل میں ایک آئینی ترمیم کے ذریعے عمل میں آیا تھا، جس پر وکلا تنظیموں کے علاوہ بعض سیاسی حلقوں کی طرف سے بھی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا، جبکہ ان کے قیام کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواستیں بھی دائر کی گئیں۔ لیکن عدالت عظمیٰ نے رواں ماہ ان درخواستوں پر فیصلہ سناتے ہوئے فوجی عدالتوں کے قیام کو برقرار رکھا تھا۔ اپنے بیان میں وزیر اعظم نواز شریف کا کہنا تھا کہ فوجی عدالتوں کا قیام ایک مشکل فیصلہ تھا، لیکن ان کے بقول قوم کے روشن مستقبل کی خاطر یہ ضروری تھا۔ انہوں نے کہا کہ تمام جمہوری سیاسی جماعتوں نے اپنے اختلافات بالائے طاق رکھ کر حکومت کے ساتھ فوجی عدالتوں کے قیام کے سلسلے میں قانون سازی میں تعاون کیا، اور اس کے نتائج مجرموں کو قرار واقعی سزائیں ملنے سے دہشت گردی کے خاتمے کی صورت میں سامنے آ رہے ہیں۔ ان کے بقول پارلیمان، سپریم کورٹ اور فوجی عدالتوں نے اپنا اپنا کردار آسن طریقے سے ادا کیا، جبکہ دہشت گردی کی کمر توڑنے میں مسلح افواج نے بھی مثالی کردار ادا کیا۔ پاکستان کو ایک دہائی سے زائد عرصے سے دہشت گردی اور انتہا پسندی کا سامنا رہا ہے، اور اس کے لگ بھگ 60,000 شہری دہشت گردی کا شکار ہو کر اپنی جان سے ہاتھ دھو چکے ہیں۔ گزشتہ سال دسمبر میں پشاور میں فوج کے زیر انتظام اسکول پر دہشت گردوں کے حملے میں 125 بچوں سمیت 151 افراد کی ہلاکت کے بعد حکومت نے پاکستان میں گزشتہ 6 سال سے پھانسیوں پر عائد پابندی ختم کر دی تھی، جس کے بعد سے اب تک لگ بھگ 200 مجرموں کو تختہ دار پر لٹکایا جا چکا ہے۔ فوج نے گزشتہ سال جون سے شدت پسندوں کے خلاف بھرپور کارروائی بھی شروع کر رکھی ہے، جس میں 3,000 سے زائد عسکریت پسند مارے جا چکے ہیں۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
چین کے ساحلی شہر تنجیان میں بڑے پیمانے پر ہونے والے دھماکوں میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 104 تک پہنچ گئی، جن میں آگ بجھانے والے عملے کے 21 افراد بھی شامل ہیں۔ یہ خبر سرکاری ذرائع کے حوالے سے دی گئی ہے۔ چینی حکام نے وسیع پیمانے پر لگنے والی آگ کے قریبی مقام سے فوری طور پر لازمی انخلا کا حکم دیا۔ شہر کے شمال مشرق میں اس آگ کی وجہ سے ایک صنعتی علاقہ تباہ ہو گیا۔ بیجنگ نیوز نے ہفتے کے روز اطلاع دی ہے کہ لوگوں کو آگ لگنے والے گودام سے 3 کلومیٹر کے فاصلے سے انخلا کی ہدایت کی گئی ہے۔ فوج کے جوہری اور بائیو کیمیکل مواد سے متعلق 200 ماہرین علاقے میں زہریلے مواد کو تلاش کر رہے ہیں۔ لیبیا کے شمال میں بحیرہ روم میں ایک پر ہجوم جہاز سے 320 افراد کو بچا لیا گیا جبکہ کم سے کم 40 ہلاک ہو گئے. خیال ہے کہ یہ اموات ایگزاسٹ فیومز یا آلودہ دھوئیں کی وجہ سے ہوئیں. اطالوی بحریہ نے یہ خبر دی ہے. مرنے والوں کی تعداد حتمی طور پر نہیں بتائی گئی. یورپ مشرق وسطی اور شمالی افریقہ میں غربت اور مسلح تنازعات سے بچنے کے لیے نقل مکانی کرنے والوں کی آماجگاہ ہے. نقل مکانی کی بین الاقوامی تنظیم یا IOM نے جمعے کے روز بتایا کہ یورپ میں پناہ کی تلاش میں آنے والے نقل مکانی کرنے والے افراد کی تعداد 31 جولائی 2015 تک 2,30,000 ہو چکی ہے اور توقع ہے کہ اگست کے آخر تک 2,50,000 تک پہنچ جائے گی. 2014 میں یہ تعداد 2,19,000 تھی. شمالی عراق کے پہاڑوں میں یزیدی مذہبی اقلیتی گروپ پر داعش کی جانب سے حملوں نے ہزاروں مردوں، خواتین اور بچوں کو پناہ گزین کیمپوں میں رہنے پر مجبور کر دیا ہے جہاں پر زندگی غیر یقینی اور مشکل ہے. وائس آف امریکہ کے نمائندے گریگ فلیکس نے کیٹی ٹیکسس سے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ امریکہ میں تارکین وطن کی چھوٹی یزیدی کمیونٹیاں کوشش کر رہی ہیں کہ عراق میں اپنے بھائیوں کی مدد کی جائے. انہوں نے دنیا کو ان کی حالت زار کی جانب توجہ دلائی ہے. تفصیلات کے ساتھ نیلوفر مغل. یونان کو 93 ارب ڈالر کے امدادی پروگرام کی پہلی قسط ملنے والی ہے جس سے ملک کو اقتصادی طور پر متحرک اور فعال رکھنے میں مدد ملے گی. برسلز میں یورو زون کے وزراء کے اجلاس میں جمعے کے
مراد اسماعیل کو جو بات بار بار یاد آتی ہے وہ ہے ایک یزیدی خاتون کی طرف سے آنے والی فون کال. جب داعش کے جنگجوؤں نے گزشتہ سال اسے اور اس کے ساتھیوں کو پکڑا تھا، یزیدی سرگرم کارکن مراد اسماعیل کہتے ہیں
They shot 4 more women and they threw, I could hear them shooting at the women and then they threw them away. They threw their
انہوں نے 4 مزید خواتین کو گولیاں مار کر ہلاک کیا. میں گولیوں کی آوازیں سن سکتا تھا. پھر انہوں نے ان کی لاشوں کو پھینک دیا اور کہا کہ یہ لاشیں کتوں کے لیے رکھی گئی ہیں. اسماعیل کہتے ہیں کہ جو خواتین بھاگ نکلنے میں کامیاب ہوئیں انہوں نے نوجوان لڑکیوں کی کہانیاں سنائیں جو جنسی غلامی سے بچنے کے لیے خودکشیاں کر رہی ہیں. مراد اسماعیل مزید کہتے ہیں
وہ
کہہ رہے ہیں کہ یہ مناسب نہیں ہے، یہ غیر منصفانہ ہے اور یہ ان تمام یزیدی خواتین کا مقدر ہے جنہیں داعش نے پکڑا ہے. گزشتہ برس جب داعش نے حملوں کا آغاز کیا تو ہیوسٹن کے علاقے میں اسماعیل اور دیگر یزیدیوں نے لنکن نبراسکا میں ایک بہت بڑی یزیدی کمیونٹی کے ساتھ مل کر یزدا نامی گروپ تشکیل دیا. یزدا کے صدر حیدر الیاس کا کہنا ہے کہ شروع شروع میں یہ مشکل تھا کیونکہ کچھ ہی امریکیوں نے یزیدیوں کے بارے میں سنا تھا. حیدر الیاس کہتے ہیں
We had to introduce them to the Yazidi religion first and then present the issue.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پہلے انہیں یزیدی مذہب کے بارے میں بتانا پڑا، پھر مسئلے پر بات کی. الیاس نے یزیدی مذہبی روایات سے متعلق لوگوں کو بتایا. یزدا گروپ عراق میں ایک ریلیف سینٹر چلاتا ہے اور اب جنسی زیادتی یا بدسلوکی کی شکار خواتین کو نفسیاتی علاج بھی فراہم کرتا ہے. لیکن حیدر الیاس کہتے ہیں کہ اقوام متحدہ کو ان متاثرین کے لیے کیمپ قائم کرنے کی بجائے مزید کچھ کرنا چاہیے.
We've been very frustrated with those great countries
وہ کہتے ہیں کہ ہم ان ملکوں سے بہت مایوس ہیں جو اقوام متحدہ کے لیے فیصلے ترتیب دیتے ہیں اور وہ یزیدی باشندوں کی مدد کے لیے کچھ نہیں کرتے. مراد اسماعیل نے ارادہ کیا ہے کہ وہ اس ماہ کے آخر میں یزیدی کمیونٹی کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے عراق جائیں گے اور داعش کی ظلم و زیادتی کا نشانہ بننے والے افراد سے شہادتیں اکٹھی کریں گے. نیلو فرمغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
شام کے ایک باغی گروپ نے ہفتے کے روز کہا ہے کہ شام کی فوج اور اس کے لبنانی حلیف حزب اللہ کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے طے کی جانے والی فائر بندی ختم ہو گئی ہے اور اہم شمالی قصبے زبادانی اور 2 قریبی دیہاتوں میں لڑائی دوبارہ شروع ہو گئی. لبنان کی سرحد کے قریب واقع باغیوں کے زیر کنٹرول زبادانی میں 72 گھنٹے تک جاری رہنے والے فائر بندی اس ہفتے کے آغاز میں طے پائی اور اسے اتوار تک برقرار رکھنا تھا، لیکن مذاکرات میں شامل مرکزی باغی گروپ احرار الشام نے کہا کہ انہوں نے ترکی اور ایران کی سالسی میں ہونے والی بات چیت ناکام ہونے کے بعد فوجی کاروائیاں دوبارہ شروع کر دیں. ایران کی پشت پناہی والے حزب اللہ یا پھر شام کی فوج کی طرف سے فوری طور پر کوئی بیان سامنے نہیں آیا. لبنان کے حکام نے بتایا کہ انہوں نے ایک ممتاز سنی اسلام پرست عالم کو گرفتار کر لیا ہے جو ملک کی فوج پر حملوں کے ایک سلسلے سے تعلق رکھنے کی بنا پر مطلوب تھے. عہدیداروں نے بتایا کہ شیخ احمد الاسیر کو ہفتے کے روز بیروت ہوائی اڈے پر حراست میں لیا گیا. عہدیداروں کے مطابق وہ ایک جعلی پاسپورٹ استعمال کر رہے تھے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اپنے حلیوں کو بدلنے کے لیے انہوں نے سرجری بھی کرائی. یہ مذہبی لیڈر 2013 سے مفرور ہیں, جس سے پہلے لبنان کی فوج نے ساحلی شہر سیڈان میں ان کی رہائش گاہ پر چھاپا مارا. اس واقعے میں کم از کم 18 لبنانی فوجی ہلاک ہو گئے. الاسیر لبنان میں سنی اور شیعہ مسلمانوں کے درمیان فرقہ وارانہ کشیدگی کو ہوا دیتے آئے ہیں اور حزب اللہ کے شدید مخالف ہیں. وہ لبنان کی حکومت کو شیعہ مسلح گروپ کے ساتھ مل کر کام کرنے کا بھی الزام دیتے ہیں جو شام کی خانہ جنگی میں صدر بشار الاسد کی طرف سے لڑا ہے. لبنان کی حکومت نے الاسیر کو غیر قانونی مسلح گروپ کی تشکیل کا الزام دیا ہے, جبکہ متعدد خودکش بم دھماکوں کے لیے بھی ان کے پیروکاروں کو مردے الزام ٹھہرایا جاتا ہے. کیمرون نے کہا ہے کہ وہ بوکو حرام کے مقابلے کے لیے کثیر القومی فورس میں شامل کرنے کے لیے 2450 فوجی مہیا کرے گا. اس ملک میں جنرل نکا ولرا کو اس فورس کا نائب کمانڈر مقرر کر دیا گیا ہے. یوانڈے سے موری ایڈمن کنزکے کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر.
فوج کے ترجمان کرنل ڈیڈیئر باجیک نے جمعے کی رات کیمرون کے صدر پال بیا کی جانب سے ایک بیان جاری کیا تھا. ان کا کہنا ہے کہ 2450 فوجی بھیجنے کا فیصلہ کیمرون کے اس وعدے کے بعد کیا گیا جو اس نے 11 جولائی کو نائجیریا کی دارالحکومت ابوجا میں سربراہان مملکت اور وزرائے دفاع کی کانفرنس میں کیا تھا. ان کے الفاظ,
Nous ne pouvons rester aveugles devant des assaillants mis en déroute, des armes et munitions saisies. Nous ne pouvons rester sourds face aux inquiétudes de nos frères et sœurs.
کہ کیمرون ان افریقیوں کی صورتحال اور پکار سے صرف نظر نہیں کر سکتا جو ان جہل پسند گروپوں کا نشانہ بنے ہیں جو صرف تشدد سے واقف ہیں. انہوں نے کہا کہ کیمرون کبھی ان لوگوں کو آنے نہیں دے گا جو خدا کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں مگر نفرت پر عمل کرتے ہیں. کرنل باجک نے کہا کہ فوجی پہلے ہی مشترکہ فورسز کے حوالے کیے جا چکے ہیں. ابتدا میں کیمرون نے 750 فوجی دینے کا وعدہ کیا تھا. گزشتہ جولائی میں کیمرون کے اپنے دورے کے موقع پر نائجیریا کے نئے صدر محمدو بہاری نے کہا تھا کہ وہ کیمرون چاڈ نجر اور بینن کے ساتھ تعاون کریں گے تاکہ بوکو حرام کی 6 سالہ بغاوت کو کم سے کم وقت میں روکا جا سکے. انہوں نے ان ملکوں کے درمیان اعتماد اور بھروسے کی اپیل کی جو فوجی مہیا کر رہے ہیں. صدر بیا نے جنرل کاولیر کو جو فی الوقت نائجیریا میں اس وسط افریقی ملک کے اتاشی ہیں کثیر القومی فورس کے کمانڈر جنرل لیا ابا کا نائب مقرر کیا ہے. وہ 8700 فوجیوں پر مشتمل فورس کی قیادت کریں گے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
یونان کو 93 ارب ڈالر کے امدادی پروگرام کی پہلی قسط ملنے والی ہے جس سے ملک کو اقتصادی طور پر متحرک اور فعال رکھنے میں مدد ملے گی. برسلز میں یوروزون کے وزراء کے اجلاس میں جمعے کے روز 29 ارب ڈالر کے امدادی پروگرام کی منظوری دے دی گئی, جس سے چند گھنٹے قبل یونانی قانون سازوں نے بھی اس سمجھوتے کی منظوری دے دی تھی. یونان کو یورپی سینٹرل بینک سے لیے گئے 3.5 ارب ڈالر کی ادائیگی کرنا ہے جو 20 اگست تک ہونا ضروری ہے.
Any deal is only as good as what you make of it. So let's hope that the Greek people will be able to make the best of this deal.
یونان کے وزیر خارجہ یوکلیڈ سکلاڈوس کہتے ہیں کہ کوئی بھی سمجھوتا اتنا ہی اچھا ہو سکتا ہے جتنا کہ آپ اسے بناتے ہیں. ہمیں امید کرنا چاہیے کہ ہم بھی اس سمجھوتے سے بہترین انداز میں مستفید ہو سکیں گے, اصلاحات سے بہتر طور پر فائدہ اٹھا سکیں گے اور کسی بھی منفی نتائج کا سامنا کر سکیں گے جو یقینی طور پر ایسی صورتحال میں پوشیدہ ہو سکتے ہیں. ایتھنز کے گلی کوچوں میں بعض یونانی شہریوں کو اس امدادی پروگرام کے بارے میں شکوک و شبہات ہیں کہ اس سے ملک کی معیشت کو مستحکم کرنے میں مدد ملے گی. یہ ایک سرکاری ملازم ایونجلس ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میرے اس بارے میں متضاد خیالات ہیں. ایک جانب تو یہ اچھی بات ہے کیونکہ ہم بدستور یورو زون میں ہیں, لیکن دوسری جانب یہ بھی حقیقت ہے کہ ہمیں مزید دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا. جولری ڈیزائنر اینجلی کی گلاوڈی کا کہنا ہے کہ فکر مندی کی کیا بات ہے, آئندہ انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے والا بھی وہی کچھ کرے گا جو پچھلے لوگوں نے کیا. ہم اس صورتحال کے عادی ہو چکے ہیں. وزیر اعظم الیکسس سپراس نے قانون سازوں کو بتایا ہے کہ امدادی پروگرام ٹیکسوں میں ناپسندیدہ اضافے اور اخراجات میں کٹوتیوں کے باوجود ملک کے لیے ضروری انتخاب تھا. کفایت شہری کے اقدامات کے لیے ناقدین یہ دلیل دیتے ہیں کہ اس سے یونان کی معیشت کو مزید نقصان اٹھانا پڑے گا. انسانی حقوق کے لیے اقوام متحدہ کے ماہرین ایران پر زور دے رہے ہیں کہ وہ روزنامہ واشنگٹن پوسٹ کے رپورٹر کو فوری طور پر رہا کر دے جنہیں ایک سال سے زائد عرصے سے مختلف الزامات کی بنا پر قید میں رکھا گیا ہے. ان الزامات میں جاسوسی کا الزام بھی شامل ہے. تہران کی ایک عدالت کے باہر جیسن رضائیان کی والدہ نے بھی انصاف کے لیے زور دیا. میری رضائیان کہہ رہی ہیں کہ انہیں شکوک و شبہات کی قیمت چکانا پڑ رہی ہے. دونوں ملکوں کے درمیان 37 سال سے زائد عرصے سے چلے آنے والی مخاصمت اور شبہات کی قیمت ادا کرنا پڑی ہے. جیسن رضائیان کے مقدمے میں اگلے ہفتے تک فیصلہ سنایا جا سکتا ہے. اگر ان پر قصور ثابت ہو جاتا ہے تو انہیں 10 سے 20 سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے. رضائیان کو تہران میں ان کی اہلیہ یگانے صالحی اور 2 فوٹو جرنلسٹ کے ساتھ گرفتار کر لیا گیا تھا جنہیں بعد کو رہا کر دیا گیا. جاپان کے وزیر اعظم شنزو آبے نے متنازع جنگی یادگار کے لیے ایک بار پھر اپنی عقیدت کا اظہار کیا جس پر ممکنہ طور پر چین اور کوریائی ملکوں کے اکثر لوگ ناراض ہو سکتے ہیں جو پہلے ہی جاپان کی طرف سے جنگ کے زمانے میں کیے جانے والے ظلم و ستم پر معافی نہ مانگنے کی وجہ سے غصے میں ہیں. مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق وزیر اعظم نے یسکنی یادگار کے لیے ہفتے کو نقد رقم بھی بھجوائی. ہفتے کو دوسری جنگ عظیم میں اتحادی افواج کے ہاتھوں جاپان کی شکست کے 70 سال بھی پورے ہو رہے ہیں. امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری کہتے ہیں کہ امریکہ کیوبا ایک نئی کمیٹی آئندہ ماہ 2 طرفہ تعلقات کے مکمل طور پر معمول پر لانے کے لیے بات چیت کا آغاز کرے گی. کیری کا یہ بیان جمعے کے روز ہونے والی تاریخی تقریب کی حمایت کرتا ہے جس میں ہوانا میں امریکی سفارت خانے پر 54 سال سے زائد عرصے کے بعد امریکی پرچم لہرایا گیا. ہوانا میں اپنے ہم منصب کیوبا کے وزیر خارجہ برونو روڈریگس کے ساتھ ایک مشترکہ کانفرنس کے دوران دونوں کا رد عمل اس بات کی شہادت تھا کہ دونوں فریقوں کو تعلقات کو مکمل طور پر معمول پر لانے سے قبل کافی کام کرنا ہوگا اور ممکنہ طور پر امریکہ کی طرف سے کیوبا کے ساتھ تجارت پر پابندی کو بھی ختم کرنا ہوگا جسے 50 سال پہلے لاگو کیا گیا تھا.
There are a host of issues where just a path of common sense lays out a number of choices that we will be able to work.
امریکی وزیر خارجہ جان کیری کہتے ہیں کہ ایسے کئی امور بدستور موجود ہیں جن کو کامن سینس سے ہی حل کر لیا جائے گا کیونکہ اس سے کئی راہیں نکل آئیں گی, اور اگر ہم ایسا کرتے ہیں اور مؤثر طور پر ایسا کر لیتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اور صدر, چاہے ڈیموکریٹ ہو یا ریپبلکن, وہ اسے نظر انداز کر سکے گا. میں ایسا ہوتے نہیں دیکھ سکتا. اور کیوبا کے وزیر خارجہ برونو روڈریگس کا کہنا ہے,
I also reiterated to Secretary Kerry that our government is willing to normalize relations with the United States on the basis of respect and equality.
کیوبا کے وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں کہ میں وزیر خارجہ کیری کو دوبارہ یقین دلاتا ہوں کہ ہماری حکومت احترام اور برابری کی بنیاد پر امریکہ کے ساتھ تعلقات پر معمول لانے کے لیے تیار ہے, جس کے تحت کیوبا کی آزادی اور خود مختاری کے لیے کوئی تعصب روا نہیں رکھا جائے گا اور ہمارے داخلہ امور میں مداخلت نہیں ہوگی. وزیر خارجہ جان کیری نے کہا کہ امریکہ کیوبا کمیٹی 2 طرفہ تشویش کے امور پر تبادلہ خیال کرے گی جس میں انسانی حقوق کا معاملہ بھی شامل ہے, اور اس کا پہلا اجلاس ہوانا میں 10 اور 11 ستمبر کو ہوگا. امریکہ کی ایک وفاقی عدالت نے ایریزونا کے ایک شہر کی طرف سے کیے گئے مقدمے کو مسترد کر دیا ہے جس میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ نقل مکانی یعنی امیگریشن سے متعلق صدر براک اوباما کے انتظامی احکامات غیر آئینی ہیں. ڈی سی سرکٹ آف دا یو ایس کورٹ آف اپیلز نے ایک اور عدالت کے اس فیصلے کو برقرار رکھا کہ میری کوپا کاؤنٹی کے شیرف جو ارپائیو کے پاس صدر کے اقدامات کو چیلنج کرنے کی کوئی بنیاد نہیں. وائٹ ہاؤس کے ڈیپٹی پریس سیکرٹری ایرک شولز نے جمعے کے روز کہا کہ ہم عدالت کے فیصلے سے خوش ہیں. انہوں نے کہا کہ عدالت نے بخوبی تسلیم کیا ہے کہ آئین وفاقی عدالتوں کو ایسے مقدمے سننے کی اجازت نہیں دیتا جو بے بنیاد کی آسرائیوں پر مبنی ہوں. شولز نے کہا کہ وائٹ ہاؤس قانونی چیلنجوں کو حل کرنے کے لیے کام کرتا رہے گا تاکہ انتظامیہ صدر کی امیگریشن پالیسیوں کو لاگو کرنے کے لیے پیش رفت کر سکے. امریکہ کے صدر براک اوباما نے کہا ہے کہ میزوری کے شہر فرگوسن میں مائیکل براؤن کی المناک موت کے بعد امریکہ پہلے سے کہیں زیادہ بہتر طور پر صورتحال کا جائزہ لینے کے اہل ہو گیا ہے. متعدد کمیونٹیز میں رنگ و نسل کی بنیاد پر یہ جھنجھلاہٹ اور احساس کے قوانین کو عدم مساوات کے تحت لاگو کیا جا سکتا ہے. صدر اوباما نے اپنے ہفتہ وار خطاب میں کہا کہ امتیازی سلوک کے مسائل کا مناسب طور پر سامنا کرنے کے لیے انہوں نے کمیونٹی پولیسنگ کے لیے ایک ٹاسک فورس تشکیل دی ہے جس میں پولیس افسر, ایکٹیوسٹ اور تعلیمی ماہر ماہر شامل ہیں جو کامن سینس پر مبنی ایسے اقدامات کا پتہ چلائیں گے جو کمیونٹیز اور پولیس کے درمیان اعتماد کو فروغ دے سکیں. صدر اوباما نے کہا کہ مقامی لیڈر ملک بھر میں ٹاسک فورس کی سفارشات کو ایسے انداز میں لاگو کرانے کے لیے کام کر رہے ہیں جو ان کی کمیونٹیز کے لیے مؤثر ثابت ہوں. صدر نے کہا کہ امریکہ نے پیش رفت کی ہے اور گزشتہ برس اٹھائے گئے امور نئے نہیں ہیں اور صرف پولیس انہیں حل نہیں کر سکتی. انہوں نے کہا کہ امریکہ کو دیانتداری سے نسل، غربت اور طبقے سے متعلق امور کو حل کرنے کے لیے کام کرنا چاہیے. ایکواڈور کے دارالحکومت کے قریب رہنے والے لوگ آتش فشاں کوٹوپیکسی کا بغور جائزہ لے رہے ہیں. آتش فشاں سے نکلنے والی راک ایک وسیع رقبے پر پھیل گئی ہے جس کی وجہ سے حکام نے ایک قریبی پارک تک جانے کی ممانعت کر دی ہے.
Sí, primera vez que lo he sentido, me ha afectado sin la garganta. Bastante dolor de cabeza.
ماچاچی میں رہائش پذیر ایڈگر زمبارنو کہتے ہیں کہ یہ پہلا موقع ہے کہ میں نے اسے محسوس کیا. اس سے میرا گلا متاثر ہوا اور میرے سر میں درد ہے اور یہی وجہ ہے کہ میں چہرے پر ماسک لگائے گھوم رہا ہوں. یہ احتیاط ہے. کوئٹو کے میئر لوگوں پر زور دے رہے ہیں کہ وہ پرسکون رہیں اور خود کو باخبر رکھیں. آتش فشانوں کے ایک ماہر کا کہنا ہے کہ راکھ اگلنے سے معلوم ہوتا ہے کہ پہاڑ کے اندر دھماکے ہو رہے ہیں جو کسی بڑی تباہی کا پیش خیمہ ہو سکتے ہیں، لیکن اب تک آتش فشان کے پھٹنے کے بارے میں کوئی پیش گوئی نہیں کی گئی اور نہ ہی لازمی طور پر کوئی انخلا عمل میں لایا گیا ہے. شمالی کوریا جنوبی کوریا کی طرف سے دونوں ملکوں کی سرحدوں کے نزدیک لاؤڈ اسپیکر سے پروپیگنڈا نشریات کے دوبارہ آغاز پر فوجی کارروائی کی دھمکی دے رہا ہے. سول نے گزشتہ ہفتے جنوبی کوریا کی جانب ایک بارودی سرنگ پھٹنے کے بعد ایک عشرے سے زائد عرصے کے بعد پہلی مرتبہ ان نشریات کا آغاز کیا. بارودی سرنگ سے دو فوجی زخمی ہو گئے تھے. پیانگ یانگ نے سول کے الزامات کو مسترد کر دیا کہ اس نے بارودی سرنگیں نصب کی ہیں اور اس کا کہنا ہے کہ یہ نشریات جنگ کا اعلامیہ ہے. جنوبی کوریا کے صدر پارک گیون ہے نے ہفتے کے روز سزم کا اظہار کیا کہ پیانگ یانگ کی طرف سے کسی بھی اشتعال انگیزی کا بھرپور جواب دیا جائے گا. جنوبی جاپان میں ایک آتش فشانی جزیرے سے انخلا کا عمل جاری ہے جس سے پہلے عہدیداروں نے انتباہ کیا تھا کہ آتش فشان کا پھٹنا ناگزیر ہے. کیوشو جزائر سے افراد کو پناہ گاہوں میں منتقل کیا جا رہا ہے کیونکہ جاپان کے موسمی ادارے نے کہا کہ ملک کے فعال ترین آتش فشانوں میں سے ایک ساکورا جیما آتش فشان سے ایسے آثار نظر آ رہے ہیں کہ وہ لاوا اگلنا شروع کر دے گا. موسمی ادارے نے اس خطرے کی انتہائی سطح پر رکھا ہے اور لوگوں کو انخلا کی تیاری کے لیے زور دیا ہے. امریکہ کے ذرائع ابلاغ نے خبر دیا کہ رواں سال شدت پسند گروپ داعش کی تحویل میں ہلاک ہونے والی امریکی امدادی کارکن کائلا میولر کو اس گروپ کے سربراہ کی طرف سے متعدد بار زیادتی کا نشانہ بنایا گیا. ذرائع ابلاغ نے انسداد دہشت گردی کے امریکی حکام اور کائلا کے والدین سے بات کر کے یہ خبر دی کہ میولر خاندان کے مطابق حکام نے انہیں جون میں بتایا کہ ان کی بیٹی سے داعش کے سربراہ ابو بکر البغدادی نے زیادتی کی. سب سے پہلے اے بی سی نیوز نے اس بارے میں خبر دی تھی جس کی بنیاد کائلا کے والدین کارل اور مارشا سے کی جانے والی گفتگو تھی جنہوں نے کہا تھا کہ ان کی بیٹی کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور وہ البغدادی کی ملکیت تھی. اے بی سی کا یہ بھی کہنا تھا کہ البغدادی مبینہ طور پر یہ تشدد اپنے قریبی ساتھی اور گروپ کے مالی امور کے سربراہ ابو سیاف کے گھر پر کرتا تھا. سیاف رواں سال کے اوائل میں امریکی کمانڈوز کی ایک کاروائی میں مارا گیا تھا. کائلا میولر کو اگست 2013 میں شام کے علاقے حلب سے اغوا کیا گیا تھا اور وہ تقریباً 18 ماہ تک شدت پسندوں کی تحویل میں رہیں. داعش کا دعویٰ ہے کہ کائلا رواں سال فروری میں اردن کی فضائی کارروائی کے دوران ہلاک ہو گئیں. امریکی حکام اس خاتون کی موت کے حالات و واقعات سے متعلق سوالات اٹھاتے آئے ہیں. خبریں ختم ہوئیں.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
اگست کے اوائل میں امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے عراق کے ان باشندوں کے لیے 6,20,00,000 امداد کا اعلان کیا جو تشدد کا شکار ہوئے اور انہیں بین الاقوامی برادری کی طرف سے امداد کی اشد ضرورت ہے. یہ رقم اقوام متحدہ اور دیگر بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیموں کے ذریعے تقسیم کی جائے گی. ان میں اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین، اقوام متحدہ کے بچوں کے فنڈ، یونیسیف اور ہجرت کے بین الاقوامی ادارے شامل ہیں. عراق میں عسکریت پسند گروپ داعش کا بڑھتا ہوا دائرہ کار اور بے گناہ معصوم عراقیوں پر پرتشدد حملے اور ان کے جواب میں عراق کی سرکاری فورسز کی کارروائیاں اور انہیں مقبوضہ علاقوں سے نکالنے اور پسپا کرنے کے لیے سرکاری کوششوں نے ان انسانی مصائب کو جنم دیا ہے. اقوام متحدہ کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق اس سال 30 اپریل کو ختم ہونے والی 16 سال کی مدت کے دوران تقریباً 15,000 عراقیوں کو قتل کیا گیا، 30,000 کو زخمی اور لاکھوں افراد کو اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور کیا گیا. کل ملا کر تقریباً 82 لاکھ افراد یعنی ہر 4 میں سے ایک عراقی کو مدد کی اشد ضرورت ہے. خاص طور سے ان میں سے نصف آبادی کو خوراک چاہیے. اس کے علاوہ تقریباً 3 لاکھ مہاجرین داعش کے زیر کنٹرول شامی علاقوں سے بھاگ کر عراق میں پناہ لے چکے ہیں. جون میں اقوام متحدہ نے عراق میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کے لیے 49.70 کروڑ ڈالر کی فراہمی کی اپیل کی تھی تاکہ آئندہ 6 ماہ کے عرصے کے لیے ان مصیبت زدہ عراقیوں کو فوری امداد بہم پہنچائی جائے. افسوس کی بات یہ ہے کہ اس اپیل کے جواب میں صرف 8% رقم موصول ہوئی ہے. امریکہ نے مالی سال سن 2014 میں 47.70 کروڑ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد دی تھی اور اب یہ 6.20 کروڑ کی امداد اس کے علاوہ ہے. امریکہ عالمی برادری سے درخواست کرتا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی اپیل کے جواب میں عراق کے عوام کے لیے امداد فراہم کرے. وزیر خارجہ جان کیری نے کہا کہ کوئی بھی فوجی کارروائی داعش کو اس وقت تک مٹا نہیں سکتی جب تک کہ وسیع تر سیاسی اور اقتصادی کوششوں کے ذریعے ان حالات کو درست نہ کیا گیا جو اس گروپ کی دخل اندازی کو سازگار بناتے ہیں اور ان اقدامات میں وہاں پر بگڑتی ہوئی اور ابتر انسانی صورتحال کی بہتری بھی شامل ہے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتا ہے www.voanews.com/editorial.
پاکستانی فلموں میں اضافہ, کراچی سے لاہور کی ریلیز, تفصیلات فکر و فن میں.
کراچی دنیا کا 8واں بڑا شہر جہاں دور دور سے لوگ اپنی قسمت آزمانے آتے ہیں. جس طرح یہ صاحب یہ یہاں آئے تھے اداکار بننے. لکیلی میرے ساتھ ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے سوائے اس چڑے نیبر مریم کے.
کراچی سے لاہور تک کے سفر کے دوران پیش آنے والے واقعات پر بنی پاکستانی فلم کراچی سے لاہور ریلیز ہو گئی ہے. وجاہت روف کی ڈائریکشن میں بننے والی اس فلم میں پاکستانی شوبز انڈسٹری کے ستاروں کے بجائے نسبتاً نئے چہرے نظر آئیں گے اور یہی اس فلم کی سب سے بڑی خوبی ہے.
چلتے چلتے رک جائے دل یہ سنبھل نہ پائے ہو جاتا ہے کچھ ایسے کبھی نہ پھر یہ دیکھے کچھ اور یہ نہ جانے دیوانگی بولو.
بڑے فلمی ستاروں کے بجائے نئے لوگوں کو لے کر فلم بنانا ایک بہت دلیرانہ فیصلہ ہے کیونکہ عام طور پر فلم پروڈیوسر اور ڈائریکٹرز فلم کو کامیاب بنانے کے لیے مشہور اداکاروں پر انحصار کرتے ہیں.
تمہیں پتا بھی ہے تم نے کیا کی ہے؟ تم نے میرے پیرنٹس کی آخری فوٹو جو انہوں نے ایک ساتھ کھچوائی تھی ایکویریم میں گرا دی ہے.
پانی میں گر کے کون سا فوٹو گل گئی؟ فوٹو ہے کہ ڈسپرین.
فلم کراچی سے لاہور تک کی کہانی لکھی ہے اداکار اور مصنف یاسر حسین نے. کہانی ایک ایسے نوجوان کے گرد گھومتی ہے جو بینکر ہے اور کچھ کر دکھانے اور اپنی محبت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. شہزاد شیخ نے اپنا کردار انتہائی مؤثر طریقے سے نبھایا ہے جبکہ ان کی ہیروئن ہے اشیتا سید. شہزاد کا کراچی سے لاہور کا سفر اس وقت شروع ہوتا ہے جب اسے یہ خبر ملتی ہے کہ لاہور میں رہنے والی اس کی محبوبہ کی شادی کہیں اور کی جا رہی ہے.
میں شادی کر رہی ہوں.
اتنی غربت میں اتنے مہنگے مہنگے تحفے دلاتا رہا تجھے. میں لاہور جاؤں گا, اس کی شادی روکوں گا. کیا تم لوگ میرے ساتھ ہو؟
وہ یہ شادی رکوانے کے لیے ہنگامی طور پر سڑک کے راستے لاہور روانہ ہوتا ہے لیکن سفر کے لیے اسے اپنے پڑوسیوں کی گاڑی ادھار مانگنا پڑتی ہے جو نہ صرف گاڑی دیتے ہیں بلکہ اس طویل سفر میں اس کے ہم سفر بھی بن جاتے ہیں. شہزاد کی پڑوسن کا کردار عائشہ عمر نے ادا کیا ہے.
چلوں کی ہے من چلوں کی ہے میرے پیچھے قطار اجی ٹوٹی فروٹی ہوں میں بڑی بیوٹی کیوٹی ہوں میں جو بھلا دے سارا چاہوں وہ نشیلی بھوٹی ہوں میں.
ناقدین کے مطابق فلم کا ایک مثبت پہلو موتی کا کردار نبھانے والے یاسر حسین ہیں جن کے بے ساختہ فکرے اور چوٹکلے فلم بینوں کو کہانی سے جڑے رہنے میں مدد دیں گے.
کدھر سے آئے؟
کا 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 کا
بولو کا 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 بچ بولو
बोलूंगा तो कराची बोलूंगा ना, लाहौर थोड़ी बोलूंगा।
इस एरिया में सालों से ड्राइवरों का एक मेला होता है जहां दुनिया भर से लोग उस मेले को एंजॉय करने जाते हैं।
प्लान क्या है? नो 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 नो
शकीरा
फिल्म की कास्ट में जावेद शेख, शहजाद शेख, आयशा उमर, यासर हुसैन, अहमद अली, अशीता सैयद, राशिद नाज, आशिर वजाहत और मुंतहा मकसूद शामिल हैं। इस रिपोर्ट की तफसील पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए, पता है urduvoa.com। असद, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
और इसके साथ ही इस वक्त का ये न्यूज शो अब खत्म होता है। एडिटर कमर अब्बास जाफरी थे, मेरे साथ प्रोड्यूसर थे अरसलान शरीफ और इंजीनियर थे करिस बाइनम। बहचत को अब ये प्रोग्राम खत्म करने की इजाजत दीजिए, आपसे मेरी मुलाकात फिर होगी। अब आप प्रोग्राम सुनेंगे कुछ तो कहिए शहनाज अजीज के साथ।